بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حق تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ والدین کے حقوق بتائیں پہلے، کہ انہوں نے اتنا بڑا مشقت اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے. اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ لیکن اس کے باوجود کہ ان کے اتنے حقوق ہیں اور اتنا بڑا ان کا احسان ہوتا ہے اور اتنی مشقتیں وہ اٹھاتے ہیں بچوں کو پالنے میں، ماں باپ، لیکن اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا. ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف، جس کو جو میرا منیب ہو، جس نے میری طرف اپنی توجہ کی ہوئی ہے. من اناب الی، اس کی راہ چلنا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کے آؤ گے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں تمہیں خبردار کر دوں گا. یعنی ابھی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ انسان نفس کے مکائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھیے، گناہ نہیں کر سکتے کسی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی رخصتی پر بیٹی کو ایک خط لکھا، نصیحت کا، وصیت کا. اس کا نام ہے بہترین جہیز. یہ ضمیمے میں ہے، عام طور سے لوگ اس کو پڑھتے نہیں، لیکن اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں بالخصوص عورتوں کے لیے. تو آج ارادہ ہے کہ اس کو پڑھیں گے کچھ اس میں سے، تاکہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان کو بھی عقل آ جائے، اور جن کی شادی ہونے والی ہے کبھی نہ کبھی تو ہوگی، وہ بھی سیکھ جائیں. وہ جو بزرگ ہیں، ان کا یہ خط پڑھا حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو بے حد پسند آیا، اور اتنا پسند آیا کہ اس کو بہشتی زیور میں شامل کر دیا. اس کے دمی میں اس کا نام بہترین جہیز رکھا ہے. اور شروع یوں ہوتا ہے، حامدن و مسلین، یعنی اس کے بعد پیاری دختر لخت جگر، ابھی تک تو تم اپنی شفیق ماں اور اپنے مہربان والد کے سایہ عاطف میں پرورش پاتی تھی، مہربان سایہ، اور تمہارے والدین تمہاری آرام و راحت کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے رہے. ماں باپ کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ بچے کی آرام و راحت کو وہ دوسری اپنی تکالیف اٹھا لیں گے، بچے کو آرام و راحت پہنچائیں گے. تمہاری تعلیم و تربیت اور درستی اخلاق اور ہر قسم کی بہبودی کے تمہارے والدین ذمہ دار تھے. اب شادی کے بعد تمہیں ایک نئی دنیا میں قدم رکھنا ہے. عورتوں کو جہاں تمہارے تمام اخلاق اور عادات اور حرکات و سکنات کی ذمہ داری خود تم پر عائد ہوگی. اس لیے چند ہدایتیں تم کو کرتا ہوں کہ اگر تم ان پر کاربند ہوگی تو انشاءاللہ دین اور دنیا کی کامیابی تم کو نصیب ہوگی. اب وہ نصیحتیں یا ہدایتیں. سب سے مقدم اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اب یہ رمضان مبارک آ رہا ہے, میں نے کئی بار عرض کیا کہ رمضان میں جو شخص اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے لیے رمضان غیر رمضان برابر ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ بس اتنا فرق پڑتا ہے کہ روزے رکھتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں, اور تو سب وہی کرنا ہوتا ہے. گناہوں سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, سارا زور تو اس کے اوپر ہے. میں نے کل بھی کہا تھا, دیکھیں بہت زیادہ اعمال کرنے کا حکم نہیں ہے, گناہ سے بچنے لعلکم تتقون فرمایا کہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے رمضوزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ, یعنی ہر گناہ کو چھوڑ دو, چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو. یہ نہیں فرمایا کہ لعلکم بہت زیادہ تم عبادت کرو, یہ تو کہیں نہیں فرمایا. وہ زیادہ عبادت جو کرنی تھی 20 سکت تراویح وہ کر دی بس, اور تو مزید تو کچھ نہیں کہا فرمایا. جو اب مثلا تہجد پڑھنے والے ہیں تو غیر رمضان میں بھی پڑھتے ہیں تہجد, اشراق پڑھنے والا غیر رمضان میں بھی اشراق پڑھتا ہے. تو جو اللہ کو راضی کرنے کو لگا ہوا ہے اس کے لیے تو رمضان غیر رمضان برابر ہو جاتا ہے. اصل توجہ اس پہ رکھنی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمی نہ ہونے پائے. اس کا ہمیشہ دل سے خیال رکھو, اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی کام کہے, کہنے والا کوئی بھی ہو, دیکھیں لکھا ہے صاحب, کہنے والا کوئی بھی ہو اس کا کہنا ہرگز نہ مانو, ہرگز نہ مانو, چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ گناہ کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان کا کہنا ہرگز نہ مانو. دیکھو ماں باپ کی اطاعت کی قرآن شریف میں حد درجہ تاکید آئی ہے اور جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے, لیکن خداوند تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر ماں باپ بھی کہیں تو ان کا بھی کہنا نہ مانو. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے, یہی وہی آیت جو ابھی پڑھی گئی, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں باپ تجھے میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرنے پر مجبور کریں جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت اس بات میں مت کر اور دنیا میں ان کے ساتھ سلوک سے پیش آتا رہا. یعنی اچھا سلوک تو رکھو ان سے, لیکن اس بات میں جو گناہ کی ہے اس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی. اور یہاں ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں کثرت سے یہ ہوتا ہے, وہ خود بھی جہنم میں جاتے ہیں گناہ کی بات کر کے اور ماں باپ کو بھی پہنچتے ہیں. ماں باپ نے کہا گناہ کی بات اور آپ نے کیا تو دونوں جہنم کا ٹھکانہ کر رہے ہیں. معلوم کر لینا چاہیے کہ ہر موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور اس کے مطابق کرنا چاہیے. دیکھو فرمایا کہ حدیث شریف بحث زیور میں مختلف جگہوں پہ دی ہوئی ہے, اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہ چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, لا تاع لمخلوق فی معصیت الخلق, خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے. بس جب تمہیں تہے دل سے اطاعت الہی کا خیال رہے گا تو جو احکام خداوندی ہیں تم خود بخود ان کی پابند رہو گی. کس شرط پہ؟ کہ جب تمہیں تہے دل سے اطاعت الہی کا خیال رہے گا. لیکن ہمارا خیال کہاں ہے؟ کپڑوں میں, زیور میں, اب رمضان آ رہا ہے تو پکوڑوں میں رمضان کی افطار کی تیاری میں اطاعت الہی کا بھی خیال آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے, دماغ میں نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کا گر بتایا کہ جب تمہیں تہے دل سے, دل کی گہرائی میں تمہارے اطاعت الہی کا خیال رہے گا, یعنی یہ دھن رہے گی, کہ مجھ کو تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، تو خود بخود تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابند رہو گی. اور اگر جہاں حکم معلوم نہ ہو کیا کرو؟ معلوم کرو، معلوم کرو. شیخ اسی لیے ہوتا ہے، اس سے پوچھو، اپنی مرضی سے نہ کرو. اور شریعت اور احکام الہی تو بہت سے ہیں، پوری شریعت ہے، ایک ایک چیز چھوٹی بڑی ہے، جب موقع آئے پوچھ لو. لیکن بہت اختصار کے ساتھ بعض باتیں بیان فرماتے ہیں جو ہر صورت میں مفید ہیں، رمضان میں بھی اور غیر رمضان. سب سے پہلے تو اعتقاد توحید الہی، اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے، کرنے والے اللہ میاں ہیں. شرک کو بالکل نکال دو دماغ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ وحی سے آیا ہے، اللہ میاں کا حکم ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. اس کے بعد جن چیزوں کی قرآن شریف میں جا بجا تاکید آئی ہے اس کو دیکھو. سب سے پہلے نماز. نماز اسلام کا ایسا رکن اور فرض سے اہم ہے کہ عاقل بالغ سے یہ کسی وقت ساقط نہیں ہوتا. بس نماز پنجگانہ نہایت پابندی کے ساتھ ہمیشہ وقت پر، چاہے سفر ہو چاہے گھر میں ہو، ادا کرنا ہے. چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، سب کو ادا کرنا ہے. اور مردوں کے ساتھ اضافہ یہ ہے کہ ان کو جماعت سے ادا کرنا ہے، بلا ضرور، بلا عذر صحیح جماعت کا چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور عورتیں بعض اوقات سستی کرتی ہیں. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہو، اگر کوئی اور کام نہیں ہے، عذر ہے تب تو خیر ٹھیک ہے، وہ کام مکمل کر کے پڑھو، لیکن وقت کے اندر اندر پڑھ لو. اسی طرح سے وضو کرنے میں پورا اہتمام کرو. اور سفر ہو تو بھی، خیر سفر کا تو موقع ہی کم آتا ہے، لیکن سفر کا موقع بھی آئے تو ہرگز نماز قضا نہیں ہونے دینا چاہیے. اور روزے کی بنسبت دوسرا حکم روزے کا ہے، تو روزے میں تو عورتوں کو تاکید کرنے کی لکھا ہے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود روزہ رکھنے کی شوقین ہوتی ہیں. تو روزے کی نسبت تو وہ تو اکثر عورتیں نفل روزے بھی رکھتی ہیں. اس معاملے میں عورتوں کی ہمت مردوں سے زیادہ ہے. لیکن بات جو ضروری ہے اس میں روزے میں، وہ یہ ہے کہ روزے کو پاک صاف رکھو. غیبت سے تو پرہیز ہر حالت میں ضروری ہے، کیونکہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیے. اور اس میں اتنی آسانی سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور عورتوں کی تو عادت ہی یہی ہے. اس کے لیے قرآن شریف اور حدیث شریف میں سخت وعید ہے. لیکن اب روزہ بھی رکھا ہے اور پھر غیبت بھی کر رہے ہیں، بتائیے ذرا. تو غیبت کرنا تو ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو بیماریاں مردار بھائی، مردار کا گوشت کھانے سے ہوں گی، وہی غیبت سے بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. وہ جو طرح طرح کی بیماریاں آج کل نکل رہی ہیں. اور قرآن شریف کی تلاوت، کسی ایک نماز کے بعد تلاوت قرآن شریف بھی کرتی رہو، عورتوں کو کہا ہے. اور صبح کی نماز کے بعد اگر تلاوت کا وقت مقرر رکھا ہے تو اچھا ہے. اور اگر تھوڑی عربی آتی ہے اور یا قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے کسی متقی استاد سے، تو تلاوت کے وقت ترجمے کا بھی دھیان رکھو. اور جہاں سمجھ میں نہ آوے تو کسی سے پوچھ لو. اور قرآن شریف کو پڑھنے میں اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرو، یعنی تجوید سیکھو. تجوید نہیں سیکھی تو واجب ہی نہیں ہوا. ترجمہ کا دیکھنا تو ایک اضافی چیز ہے، نہ بھی دیکھو تو ثواب ملتا ہے. اور احکام معلوم کرو بہشتی زیور وغیرہ میں. اسی طرح فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے مبتلا ہونا، یہ تو اپنے روزے کو بھی خراب کرنا، اپنی زندگی کو بھی خراب کرنا ہے. اسی طرح سے جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا حساب لگانا سیکھو. اگر زکوٰۃ فرض ہو جاتی کسی عورت پر تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. اس کے شوہر اگر ادا کر دے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس زیور کو بیچ کے ادا کرو. یہ زکات رکن اسلام ہے. اگر شوہر نہیں دیتا تو عورت کو خود دینا ضروری ہے. اگر کسی عورت کا شوہر منع کرے کہ زکات مت دو تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کا کہنا نہیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل خلاف ہے. کیونکہ لا طاعت طاعت مخلوق، مخلوق کی طاعت اللہ تعالیٰ کے گناہ میں ہرگز نہیں کی جائے گی. تو یہ مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے، ایسا بہت کم ہے کہ شوہر منع کرے. زیادہ زیادہ کہہ دے گا کہ زیور بیچ کے ادا کرو، لیکن منع ہی کر دے، ایسے اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو. اسی طرح سے اگر کسی پہ حج فرض ہو جائے، اندازہ کرتے رہنا چاہیے. اگر حج فرض ہو گیا ہے تو اب حج کو ٹالنا جائز نہیں ہے. اور حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اپنے ضروری اخراجات کے علاوہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کا، آج کل تو وہ ہے حکومت کی فیس وغیرہ ہے یا کسی چیز دینا، وہ دیکھ دیا جائے. اگر کسی کے پاس سونا چاندی زیور اور پیسہ وغیرہ ملا کر اتنا ہے کہ وہ حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، اور عورت کے ساتھ محرم بھی ہے، محرم کے بغیر حج پہ نہیں جا سکتے، تو اس کا خرچہ بھی ابھی حساب لگانا پڑے گا. تو حج کو ٹالنا یہ بہت غلط بات ہے. حج میں بے انتہا ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں. تو یہ تو چیزیں ہوں گئی عبادات کے متعلق جو ضروری ہیں. لیکن اب اصل مسئلہ معاشرت، رہنے سہنے میں شوہر کی فرما برداری عورت پر واجب ہے. اب یہ بول کے بھی ہنسی آتی ہے بعض لوگوں کو، شوہر کی کہ یہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا حکم بھی ہے. کیونکہ وہ تو ٹھانے رہتی ہیں بہت سی عورتیں اس پہ کہ شوہر کی بات تو ماننی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو بتانا ہے کہ کیا کرے. اب یہ کر، اب یہ کر، اب یہ کر. اب بیویاں بتاتی ہیں شوہروں کو، بہت شکایات آتی رہتی ہیں اس کی، اور بیچارا شوہر بے بس ہوتا ہے. شوہر کی فرما برداری عورت پر واجب ہے، اور حدیث شریف میں اس کی بہت تاکید آئی ہے. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر چونکہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم حرام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی. لیکن اس حدیث سے یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ کس قدر شوہر کی فرما برداری کا حکم ہے. اور جو عورت شوہر کی نافرما بردار ہو اور شوہر اس سے ناراض ہو، وہ عورت اللہ تعالی کی رحمت سے دور رہتی ہے تا وقت کہ شوہر کو وہ رضامند نہ کر لے. اب یہ منہ پھلا کے بیٹھ جائیں گی. اب یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیوی شوہر کو راضی کرتی، اب شوہر صاحب ان کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے، کیسی الٹی گنگا بہتی ہے. لیکن خیر، میں تو عورتوں کو کہہ رہا ہوں، مردوں کو بھی عقل آنی چاہیے کہ عورتوں کو سکھائیں، کم سے کم چلو اپنی بیٹیوں کو تو سکھائیں. جو عورت شوہر کی نافرما بردار ہو اور شوہر اس سے ناراض ہو، وہ عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتی ہے تا وقت کہ شوہر کو رضامند نہ کرے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر شوہر فرائض کے ادا کرنے سے ناراض ہو، فرض نماز، روزہ وغیرہ، تو اس کی پرواہ اس کو نہیں کرنی چاہیے. شوہر اگر فرض چیزوں کے، جو چیزیں فرض ہیں ان کو ادا کرنے سے ناراض ہوتا ہے، جس کا حکم آیا ہے قرآن و حدیث میں، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. کہ ایک شعر ہے، اس میں تین صفات ہیں عورت کی، جو اگر ہوں کسی عورت میں تو اس کا شوہر کبھی ناخوش نہ ہوگا. لیکن اس کو پرواہ ہو کس کو کہ شوہر ناخوش ہوگا؟ اس کی پرواہ ہو تب. زن خوب فرما بر و پارسا، کنت مرد درویش را بادشاہ. یعنی عورت اگر اچھی ہو اور فرما بردار ہو اور پرہیزگار ہو، تو وہ دروے وہ, بار وہ اس کو جو ہے شوہر کو بادشاہ بنا دیتی. اس میں پہلی صفت کو تو جانے دیجئے, لیکن دو جو صفتیں ہیں آخر کی, ایک فرما برداری اور ایک پارسائی, تقوی اختیار کرے تو تعلقات میاں بیوی کے خوشگوار رہے. فرما برداری ہو شوہر کی اور متقی ہو کہ گناہ نہ کرے. یہ دو چیزیں ہوں اگر عورت میں, لیکن اگر یہ دو صفتیں نہیں ہیں تو ایسی عورت دنیا میں بدنام اور آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب ہے. جو عورت شوہر کی فرما بردار نہ ہو یا تند مزاج ہو, بات بات میں جھگڑا کرے, تو اس کے لیے بھی یہی فرمایا ہے سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا جو ہے اگر کسی کی بیوی ایسی ہو تو اس کی زندگی دوزخ بن جاتی ہے. اور واقعی یہی بات ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں وہ گھر جہنم کے جیسا ہو جاتا ہے. گھر تو اس لیے ہے کہ میاں بیوی آپ اس میں لطف کے ساتھ رہیں, لوگ بھی ہنستے ہیں, اور خود میاں بیوی کی زندگی وبال ہو جاتی ہے. اور جس گھر میں میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہیں وہ گھر اگرچہ غربت اور افلاس والا گھر ہو لیکن وہ بادشاہی محل سے بہتر ہوتا ہے, بلکہ نمونہ جنت بن جاتا ہے. یہ ممکن ہے کہ کبھی شوہر کی خفگی ایسی وجہ سے ہو جائے جو عورت کے خیال میں واجبی نہیں, صحیح نہیں, اور ممکن ہے کہ واقعی ایسا ہو بھی, تو اس حالت میں بھی عورت کو چاہیے کہ نہایت تحمل اور وقار سے برداشت کرے, حتیٰ کہ تمہاری زبان سے تو کیا کسی اشارے اور ادا سے بھی یہ بات نہ معلوم ہو کہ آپ کا غصہ بے جا تھا. تمہارا تحمل آخرکار خود اس کو آگاہ کر دے گا کہ یہ غصہ جو کیا وہ غیر مناسب تھا, ناواجب تھا, اور پھر اس کا انجام تمہارے اوپر مہربانی کی صورت میں ظاہر ہوگا. جبکہ اس برتاؤ سے دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے تو شوہر تو شوہر ہی ہے. یعنی اگر کوئی ایسی بات بھی کر دے شوہر کہ جو تمہارے خیال میں غلط ہے اس کا کہنا, اور اس پہ غصہ بھی کرے اور وہ واقعی غلط بھی ہو, تو بھی صبر کے ساتھ ظاہر نہ ہونے دو کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ ہے ادب شوہر کا. اس تحمل میں, اس بات پہ اگر شوہر ایسی غلط بات کرے اور غصہ کرے تو تحمل کرو, اور اس کا خیال رہے کہ آنکھ بھوں نہ چڑھے بلکہ حشاش بشاش رہنا چاہیے, اور کلام میں اور حرکات و سکنات میں ناراضگی کا اظہار ہرگز ہرگز نہ ہو, منہ پھلا کے نہ بیٹھ جاؤ, اور شوہر کے ساتھ گفتگو اور خطاب میں شوہر کے مرتبے کا لحاظ رکھو. اور یہ بات بے تکلفی تو ہوگی شوہر سے, لیکن اس بے تکلفی میں بھی یہ انداز ہونا چاہیے, اس کو خطاب کرنے میں ایسا لفظ جس سے سوء ادب ہو ہرگز استعمال مت کرو. اور بعض عورتیں بڑے ٹھاٹ سے شوہر کا نام لے کے پکارتی ہیں, بالکل بے ادبی ہے اور بالکل غلط ہے. نام لینا تو بہت ہی, جیسے ڈرائیور کا نام نوکر کا نام لیتے ہیں ویسے شوہر کا نام لے رہے ہیں, غلط بات ہے, ادب ہونا چاہیے. اگر کسی بات میں تم سے غلطی ہو جائے تو اس کا اقرار کر کے معافی مانگ لو. بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر غصہ کرے, ناراض ہو, تو چاہے غلطی اسی کی ہو, عورت کو چاہیے کہ معافی مانگ, یہ نہ سوچے کس کی غلطی. اس کا اچھا اثر ہوتا ہے. اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. دیکھیں ناشکری کا تو مرض ہے, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, لیکن شوہر کی ناشکری, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کے امراض بتائے اس میں سب سے اہم یہی فرمایا کہ میں نے دیکھا, معراج میں جب تشریف لے گئے تھے تو میں نے دیکھا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں, زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی. تو عورتوں نے پوچھا ایسا کیوں ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو. شوہر کی ناشکری بہت بری چیز ہے. شوہر کی طرف سے جو کچھ ملے شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے, اور شکر کی حقیقت سمجھ لیں, ملتا تو سب کچھ اللہ سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے, چاہے شوہر کے ہاتھ سے ملے چاہے کسی سے ملے. لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ یہ نعمت جو مجھے مل رہی ہے یہ من جانب اللہ ہے، اور میں اس کی اہل نہیں، میں اس کی مستحق نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تھا، میں تو تھا مستحق سزا کا اور مل رہی ہیں نعمتیں، یہ سوچو، شکر کرو. مردوں میں بھی یہ چیز خدا ہر وقت شکوہ ہی شکایت ہے. اگر شکوہ شکایت ہوگا تو شکر نہیں ہو سکتا، شکر کی نفی ہو جاتی ہے شکوے اور شکایت سے. حکم ہے شکر کا، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، شکر سے برکت آتی ہے. تو شکر تو یہ ہے کہ نعمت جو مجھے مل رہی ہے وہ میرے استحقاق سے زیادہ ہے. میں یہ نہ کہو کم ہے، میں کیسی تکلیف میں ہوں. ارے جو مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے. جیسے ایک لڑکی شکایت کرتی تھی بار 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 بار، شوہر ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، حالانکہ وہ کوئی خاص بات نہیں کرتا تھا، بولنے میں یا کسی سے. میں نے آخر اس کو لکھ دیا، کہہ رہے شکر کرو تمہاری شادی ہو گئی، آج کل لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے ارے اسی پہ شکر کرو، آج کل رشتے کہاں ملتے ہیں آسانی سے، تمہاری شادی ہو گئی تو غنیمت ہو گئی. کتنی لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اب شادی ہو گئی تو تم شوہری کے اوپر شکایت شکایت ہر وقت شکایت. شوہر کی طرف سے جو ملے گو کتنا ہی قلیل ہو اس پر بھی شکر واجب ہے. لاکھوں ایسے ہوں گے جن کو نہ تم جیسا کھانے کو اور نہ تم جیسا پہننے کو ملتا ہوگا اور نہ تم جیسا آرام ہوگا. اب بھائی شکایتیں تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں، اب یہ تھوڑی ہے دنیا تو نام ہی اسی کا ہے کہ اس میں کچھ کانٹے چبھتے رہتے ہیں عمر بھر. کوئی ایسا آدمی ہے جس کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو؟ تو تکلیف تو ہوگی، تکلیف ہے تو صبر کرو، لیکن جو نعمتیں ان پہ شکر تو کرو. ہر طرح کا آرام ملا ہوا ہے، گھر ملا ہوا ہے، کھانے پینے کو ملا ہوا ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے. اب لیکن فلاں عورت ایسے بولتی کیوں ہے، وہ ایسے مجھے کہتی، ارے صبر کرو، اس پہ شکر کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو لوگ بولنے والے بولتے رہیں گے. کوئی اگر آپ کو بری بات بولتا ہے رشتے دار میں، جیسے اکثر ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں، وہ بیچاری کو عورت کو نندیں کچھ تانا کچھ اس طرح سے کرتی رہتی ہیں، کرنے دو ان کو، ان کا منہ خراب ہوتا ہے تم اس پہ پریشان کیوں؟ گناہ اس کو مل رہا ہے. کو کتنی ہی قلیل نعمتیں ہوں شکر واجب ہے. لاکھوں ایسے ہوں گے جن کو نہ تم جیسا کھانے کو اور نہ تم جیسا پہننے کو ملتا ہوگا اور نہ تمہارے جیسا ان کو آرام ہوگا. اور کھانے پہننے میں دولت مندی میں ہرگز کسی کی لالچ مت کرو، اور رشک اور حسد سے بچو. اس میں علاوہ سخت گناہ کے خود انسان عذاب میں مبتلا رہتا ہے. دیکھیں حسد کو تو منع کیا ہی، حسد تو یہ ہے کہ کسی عورت کو دیکھا یا کسی مرد کو دیکھا تو یہ تمنا ہوئی کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، یہ تو حسد ہے. کسی کے نعمت کے زوال کی تمنا، یہ تو حسد ہے. لیکن رشک، رشک میں زوال کی تمنا نہیں ہے، رشک میں بس یہ ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اس کو بھی منع کیا ہے. ہر وقت لالچ میں پڑی رہو گی، جہاں کسی کے پاس دیکھا ایک نیا کپڑا ہمیں بھی ہو جائے، یہ تو عورتوں میں بہت ہوتا ہے. حالانکہ اس میں حسد نہیں ہے، کیونکہ یہ تمنا نہیں ہے کہ اس کا یہ کپڑا ختم ہو جائے، بلکہ صرف یہ ہے کہ ہمیں بھی مل جائے. لیکن یہ تو بلا ہے، ایک مصیبت. اب بھائی اپنی تمہاری جتنی اوقات اتنا تمہیں ملے گا، یا اللہ میں کو جو منظور ہوگا وہ تم کو ملے گا. رشک اور حسد سے بچو، کہ اس میں علاوہ سخت گناہ کے خود انسان عذاب میں مبتلا رہتا ہے. اور دنیا کی چیزوں میں ہمیشہ اپنے سے کمتر پر نظر رکھو، دنیاوی اعتبار سے جو کمتر ہو، اور دین کے کاموں میں ہمیشہ اپنے سے بالا تر پر نظر رکھو جو تم سے زیادہ دین کا کام کرتا ہے. اس سے تم کو دنیا میں راحت ملے گی اور نیکی کی توفیق ہوگی. دیکھیے سوچ ہے نا سارا، یہ سارا قصہ کس چیز کا ہے؟ سوچ کا ہے. اور سوچ ہی کو باطنی اعمال کہتے ہیں، اور یہی تصوف کا نچوڑ ہے کہ سوچ صحیح ہو. تھوڑا سا اور پڑھ دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ خوش دامن، یعنی ساس، خوش دامن تو بھول گئے لوگ خوش دامن کا ادب، وہ تو پہلی سے فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ خوش دامن سے تو گویا وہ خوش دامن. ایک نے خوب لکھا کہ ایک ساس نے جمع کیا اپنی بہو بیٹیوں کو اور کہا کہ تم کو میں فلاں وزیر بناتی ہوں، تم کو میں فلاں وزیر بناتی ہوں، اور اس سے پوچھا کہ تم کیا بنو گی؟ کہیں گے میں اپوزیشن میں رہوں گی. تو ان کا پہلی سے دماغ میں یہ ہے کہ ہمیں تو اپوزیشن میں رہنا. خوش دامن کا ادب ہر امر میں مثل اپنی والدہ کے کرو. دیکھیے یہ ہے اصول. وہ اگر ڈانٹیں ڈپٹیں تو ٹھیک ہے، والدہ بھی تو کرتی تھی، اور ہر حال میں ان کی رضامندی کو مقدم سمجھو، خواہ تم کو تکلیف ہو یا راحت، مگر ان کی مرضی کے خلاف ایک قدم مت چلو، زبان سے کوئی ایسا لفظ مت نکالو، یہ نہیں پڑھ کے سناتا ہے کوئی، اب ہمت نہیں لوگوں کی بعد میں بھگتنا نہ پڑے اب وہ عورت مارچ ہو رہا ہے اب کیا آپ بولیں گے یہ خوش دامن کا ادب ہر امر میں مثل اپنی والدہ کہ کرو، اور ہر حال میں ان کی رضامندی کو مقدم سمجھو، خواہ تم کو تکلیف ہو یا راحت، مگر ان کی خلاف مرضی ایک قدم مت چلو، زبان سے کوئی ایسا لفظ مت نکالو جس سے ان کو کلفت ہو، یہ سوچو کہ میں یہ بولوں تو کہیں کلفت تو نہیں ہوگی، ایسی باتیں بولو جس سے دل خوش ہو، بھائی یہ اصول تو ہر ایک کے ساتھ ہے، جب کچھ بات کہو تو ایسی کہو جس سے اس کا دل خوش ہو، نہ جانے بولتا بول دیا، ایک جملہ بولا ایک لفظ بھی بول دیا اس سے ان کو کلفت ہوئی تو جائز نہیں ہے، ان سے یعنی ساس سے جب بات کرو اور خطاب کرو تو ایسے الفاظ سے خطاب مت کرو جیسے اپنے برابر والیوں سے خطاب کرتی ہو، بلکہ ان الفاظ سے خطاب کرو جو بزرگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، چنانچہ آداب شوہر میں بجتے زیور میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے، اگر خوش دامن تم کو کسی امر میں تنبیہ کرے، خوش دامن نساء صاحبہ، تو ان کے کہنے کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، اور اگر ان کی بات بالفرض ناگوار اور تلخ بھی ہو، جس کی امید تو نہیں ہے لیکن اگر ہو بھی ایسا، تب بھی اس کو خوشگوار شربت کے گھونٹ کی طرح پی جاؤ، اور ہرگز درستی سے یعنی سختی سے جواب نہ دو، اور ان کی خدمت مثل اپنی والدہ کے کرو، اگر کسی کام کو دوسرے کو کہیں تو تم اس کو اپنی طرف سے انجام دو، اور سسر صاحب کی بھی تعظیم و احترام مثل اپنے والد مہربان کے کرو، اور جس طرح خوش دامن کے ساتھ کلام کرنے میں ادب کا بیان ہم نے کیا ہے، یہاں بھی سسر کے ساتھ بھی اسی طرح لحاظ رکھو، مثلا اگر کوئی تم سے دریافت کرے کہ وہ کہاں گئے ہیں تو اس کے جواب میں کہو کہ فلاں جگہ تشریف لے گئے، یہ نہ کہو بس گئے، فلاں جگہ تشریف لے گئے، اگر کوئی پوچھے کہ فلاں امر کی نسبت انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کیا کہا اس بارے میں، تو جواب میں کہو ایسا فرمایا ہے، یعنی کہو کہا ہے، ان کو آرام پہنچا دیں، اور ان کی خدمت کرنے میں جہاں تک ممکن ہو صحیح کرو، کسی تقریب میں جانا ہو یا کسی عزیز سے ملنے جانا ہو تو اپنے خسر اور شوہر سے اجازت لو، اگر وہ موجود نہ ہو تو خوش دامن سے اجازت لو، اگر اجازت دیں تو جاؤ ورنہ مت جاؤ، اور اب یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ تقاریب میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ساس کہے کہ فلاں تقریب میں چلنا ہے، یہ مسئلہ ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے، اگر کسی تقریب میں جانے کو کہیں تو گو تمہارا جی نہیں چاہتا ہو، کیونکہ وہ تو جائز نہیں ہے عورت کے لیے، لیکن چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نخواستہ وہ تمہیں ایسی جگہ جانے کو کہیں جہاں شریعت کے خلاف ہو رہا ہو، ہاں جس گھر میں شریعت کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں وہاں جانا منع ہے، وہاں تو کسی حکمت عملی سے ٹال دو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور ساس کہہ رہی ہیں تو چلے جاؤ، اگر کوئی بیوی تم سے مرتبے اور عمر میں بڑی ہے، جیسے شوہر کے بڑے بھائی کی بیوی، اس کے ساتھ گفتگو اور نشست برخاست میں اس کے مرتبے کا لحاظ رکھو، اور اس کے ساتھ اس طرح شیر و شکر ہو کر رہو کہ گویا سگی بہن ہے، اگر تم ایسا برتاؤ رکھو گی تو ضرور ہے کہ دوسری طرف سے بھی ایسا ہی برتاؤ ہوگا، دیکھیں قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے برائی سے پیش آئے، اس کا ترجمہ یوں ہے ادفع باللتی ہے یا احسن، تو اچھے سلوک سے اس کو ٹال دو، تو تمہارا وہ ولی حمیم بہت ہی اچھا میٹھا گہرا دوست بن جائے گا، ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غلط ہو سکتا ہے، تو اگر ابھی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو غلطی کس کی ہے، اگر ایسا کرتے کہ ادفع باللتی ہے یا احسن تو یہ نہ ہوتا، جیسے ابھی بتا رہے ہیں، ایسا برتاؤ رکھو گی، ان کے مرتبے کا لحاظ کرو گی تو ادھر سے بھی ایسا ہی برتاؤ ہوگا، اور اگر وہ عمر اور مرتبے میں تم سے چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ رکھو، اور اس کو نہایت نرمی اور ملائمت سے اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دیتی رہو، اور وہ کوئی کام کرے تو تم خود مدد دے کر وہ کام کرا دو، اس طرح شوہر کی بہن بھانجی وغیرہ کے ساتھ علل قدر المراتب سلوک اور مدارات سے پیش آؤ، مگر اس میں حد اعتدال کو ضرور ملحوظ رکھو، کیونکہ حد اعتدال سے زیادہ مدارات کا نباہنا مشکل ہے، اپنے یعنی خوش خلقی رکھو، کوئی مدد چاہے مدد کر دو، مدد کی ضرورت ہو مدد کر دو. اور اگر اپنے گھر میں عورتوں کے ساتھ دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھو یا دوسرے گھر کسی تقریب میں عورتوں میں شامل ہو تو کسی کی نسبت اس کے پیٹ پیچھے ایسی بات مت کہو کہ اگر وہ سنے تو برا مانے. اسی کو غیبت کہتے ہیں. غیبت کرنے کا گناہ سخت ہے. اس کی نسبت پہلے بھی بیان کیا. اب روزے میں یہی ہے, امتحان ہے. جن کو غیبت کی عادت ہوتی ہے وہ چھوٹتی نہیں. اب یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی جھوٹ تھوڑا ہی ہے, سچ بول رہے ہیں. وہ تو ہے ہی ایسا. دیکھیے غیبت کے اوپر غیبت, غیبت کے اوپر ٹوکا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہے ہی ایسا. یاد رکھو یہ نفس کا ایک مکر ہے. غیبت کے لیے ضروری نہیں کہ جو عیب بیان کیا جاوے وہ اس میں نہ ہو, بلکہ کسی کے عیب واقعی کا بیان کرنا ہی غیبت ہے. یعنی واقعی جو اس میں عیب ہو, اگر وہ عیب اس شخص میں نہیں ہے تب تو دگنا گناہ ہوگا, تہمت کا گناہ ہوگا اور غیبت کا بھی گناہ ہوگا. اور گھر میں جو بچے ہیں, خواہ وہ تمہارے خسر کی اولاد ہوں یا ایسے قریبی رشتہ داروں کے جو اس گھر میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ نہایت شفقت اور مہربانی سے پیش آؤ. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے حضور اقدس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے ساتھ بہت محبت تھی, حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک بچے نے آپ کی گود میں پیشاب بھی کر دیا تھا. اور بعض عورتیں جن کو بچوں سے محبت ہوتی ہے بچے کو اس بہانے سے بلاتی ہیں کہ آؤ تمہیں ہم ایک چیز دیں, حالانکہ کوئی چیز دینے کا ان کا ارادہ نہیں ہوتا, صرف بلانا مقصود ہوتا ہے. لیکن ایسا کہنا ایک قسم کا جھوٹ ہے, ایسا مت کرو. اور گھر میں اگر نوکرانی ہے تو اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو. اگر کوئی کام اس پر بھاری ہو تو اس کام میں اس نوکرانی کی مدد کر دو, اس سے درشتی اور سخت کلامی سے پیش نہ آؤ. وہ بیمار ہو یا اسے کوئی تکلیف ہو تو اس میں اس کی پوری ہمدردی کرو نوکرانی سے. اور ہاں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو آرام طلب بنا دو. خادمہ کو, نوکرانی کو آرام طلب اور کام چور نہ بناؤ. ایسا کر دینا اس کے حق میں دشمنی ہے کہ پھر وہ جہاں جائے گی یہی کرے گی اور پھر بعد میں ڈانٹ کھائے گی یا نوکری سے جائے گی. اگر کوئی اچھی چیز تحفہ کی, کھانے پینے کی آوے گھر میں تو اس میں سے اس کو بھی کسی قدر دینا چاہیے. عقلمند عورتیں کتنی قلیل چیز گھر میں آئے اس میں سے خادمہ نوکرانی کا حصہ ضرور لگاتی ہیں. اور اگر کوئی مہمان آئے تو شوہر کی مرضی کے مطابق بہت کشادہ دلی اور ایثار سے کام لو. مہمان کی خاطر اپنے معمولی کھانے کی نسبت تکلف بھی جائز ہے, بشرطے کہ حد اسراف تک نہ پہنچے. اور اگر کوئی مہمان متقی ہو, اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو, تو اس کی مہمانی کو موجب خیر و برکت سمجھنا چاہیے. اور یوں تو کسی مہمان سے بھی تنگ دل نہ ہونا چاہیے. ہمارے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو بھی مہمان کیا ہے. مہمان کی مدارات اس کے ٹھہرانے میں التجا کرنے کا مذائقہ نہیں ہے, مگر نہ اس قدر اصرار کہ مہمان کو زبردستی روک لیا, یہ بری بات ہے کہ اس کو ضرر پہنچ جائے. ایسا نہ کرو کہ مہمان کو کوئی خاص ضرورت درپیش ہے اس کو جانے نہیں دیتے, اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں اور اس کو خدا اور رسول کا واسطہ دے رہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. جس میں مہمان کا دل تنگ ہو اور اس کا حرج بھی ہو جائے, اور مہمان کے ساتھ تم جو کچھ بھی کرو یہ سوچو کہ اس نے تم پہ احسان کیا. یہ دماغ میں مت لاؤ کہ میں نے اس پہ احسان کیا, کھانا کھلا کے آپ نے احسان نہیں کیا. یہ سمجھیے کہ اس نے یہاں کھانا کھا لیا تو اس نے ہم پہ احسان کیا, کہ اپنا جو مقصوم رزق ہے اس نے تمہارے یہاں کھایا. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرو تو اس پر احسان مت دھرو. احسان جتلانا بہت بڑا گناہ ہے. چلیے اتنا آج کافی ہے, اور عورتوں کے لیے کافی نصیحت ہے, اس پہ بھی عمل کریں گے. اور جب موقع ہو تو پوچھتی جائے کہ کیا جائے, ایسی صورتحال میں کیا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.